بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ولي منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا الذين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سور ہوں مجھے دار و رسم سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے، اور مالک روضِ مکافات کو راضی کر لے، اور مالک روضِ مکافات کو راضی کر لے، ہاتھ میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، مالک روض مکافات کو راضی کر لے، ہاتھ میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. میرے واجب الاحترام، جانتے ہوئے اور نوجوانوں اور دوستوں، بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود آپ حضرات تک پہنچنے کی اللہ پاک نے توفیق فرمائی ہے. ابھی فیصل آباد سے آتے ہوئے راستے میں کئی جگہ پولیس کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے. مجھے یہاں کی انتظامیہ پر بڑی حیرانی ہے کہ اگر مجھ پر پابندی لگائی بھی ہے تو جس پر پابندی لگائی ہے اس کا نام اپنے اہلکاروں کو تو بتا دیتے. ایک حوالدار صاحب مجھے کہنے لگے آپ کا نام ضیاء القاسمی تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ ضیاء القاسمی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں. کہنے لگے بس ٹھیک ہے، یہی ہمارا مقصد تھا، یہی ہمارا مقصد تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے تاکہ جنگ آج رات کے جلسے میں خطاب نہ کر سکے. تو بہرحال بڑی افسوس کی بات ہے، ابھی میں یہاں 10 محرم کو تقریر کر کے گیا ہوں، کوئی میری تقریر سے یہاں آتش فشاں نہیں پھٹا، میری تقریر سے کوئی زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فضا ناہموار نہیں ہوئی، میری تقریر سے کوئی زمین نہیں پھٹی اور کوئی شہر کا امن نہیں خراب ہوا. بہرحال بڑا سوچ ہے کہ جناب آپ ہمارے اس جنگ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک آدمی نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ آپ کے شہر میں، آپ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو میں نے کہا کہ جب ایک آدمی داخل ہی ہو جائے اس کو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا. بات ذرا سمجھے، اب مثال کے طور پر میں یہاں آپ کے شہر جنگ میں کھڑا ہوں کہ نہیں، یہاں آیا ہوں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ آ ہی نہیں سکتا، یعنی آرڈر کیا ہے کہ ضیاء الرحمان فاروقی 3 مہینے کے لیے جنگ کے شہر میں اور ضلع میں آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن اب جب میں آ گیا ہوں تو اس آرڈر کی کوئی وقت نہیں، یہ آرڈر ہوا میں اڑ جانا چاہیے کہ نہیں؟ جب میں آ ہی گیا ہوں تو اس آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں، اگر میں آتا نہ آتا اس آرڈر کی وجہ سے تو اس کی اہمیت تھی، اور جب اس کی اہمیت نہ رہی تو غیر اہمیت والے کام کو چاہیے کہ انتظامیہ اس کو واپس لے لے، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی تقریر سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ فیصل آباد میرا ضلع ہے، وہاں کل صبح 4 بجے ڈی سی صاحب کا پیغام ہمارے سمندری میں ملا کہ آپ اپنے ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، ابھی کل صبح مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے، اور مجھے یہ خطرہ تھا کہ مجھے یہ آرڈر نہ ملتا کہ آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ہماری حکومت نرالی ہے، انتظام نرالا ہے۔ میرے ڈھنگ کے دوستوں، ہنسنے کی بات نہیں، بات بڑے دکھ کی ہے، بات دکھ کی ہے کہ نہیں؟ یہاں پاکستان میں ایک کنجر دوسرے شہر میں جا سکتا ہے، ایک فنکار دوسرے شہر میں جا سکتا ہے، ایک شرابی دوسرے شہر میں جا سکتا ہے، ایک زانی ہر شہر میں جا سکتا ہے، ایک قاتل ہر شہر میں جا سکتا ہے، ایک عالم ہر شہر میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ تمہارے باپ کی گلی ہے، یہ بات میں نے پورے ملک میں کہی ہے کہ یہ پاکستان میرا پاکستان ہے، اس پاکستان پر جتنا تمہیں حق ہے اتنا مجھے حق ہے، اس ملک سے کسی ذرے سے کسی جگہ سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ ہم تقریر کار ہے، اور تقریر کار تم سے پکڑے نہیں جاتے، قاتل تم سے پکڑے نہیں جاتے۔ اسلم قریشی کی بوڑھی ماں آج تک اپنے باپ اپنے بیٹے کا راستہ دیکھ رہی ہے، اور اسلم قریشی کے یتیم بچے اپنے باپ کی تلاش میں ہیں۔ تم یتیموں کا آسرا نہ بنے۔ تم نے کہا فلاں مولوی فلاں ضلع میں نہیں آ سکتا، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خطرہ کیا ہے کہ صحیح مال میں جمعہ کے دن مولانا حبیب اللہ صاحب جامعہ شریعہ کے محترم اور ناظم، ان کے دامات کے سینے میں نردائیوں کی گولی چیر کر گزر گئی۔ ایک ٹیکنیکل کالج کا طرف ظلم، وہاں شہید ہو گیا۔ ہمیں روکا جاتا ہے، علماء کو روکا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کو جا کر یہ نہ بتا دیں کہ ہمارے عالم ہمارے مولوی کے سینے میں گولی چلی گئی ہے، اور تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ تم اخبارات پہ پابندی لگاتے ہو؟ تم ہمیں اتنا حق بھی نہیں دیتے کہ ہم اپنے نانا اور شیور کو پوری دنیا کے سامنے رکھ سکیں؟ اتنا حق بھی نہیں؟ لوائے وقت جنگ امروز مشرق پاکستان کے کسی اخبار میں یہ خبر چھپنے بھی دی گئی، اگر یہ خبر چھپ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دماغوں میں پھول ہے، تمہاری کوئی پابندی، تمہارا کوئی قانون ہمیں نرسائیت کے اس کی سال سے اور اس کا تنازعہ نکالنے سے اب روک نہیں سکتا۔ جو نرسائیت کا آسرا بنے گا وہ بھی نرسائیت کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کتاب ہے، ایک کاری بشیر صبح سے لے کر شام تک بچے کے سینے میں قرآن بھیجنے والا، قرآن کے نغمے گانے والا، وہ ایک پاگلانی کی عبادت کر لے جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پاکستان کے قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی، وہاں آرڈیننس کا تحفظ نہیں ہو رہا، وہاں اذان دی جاتی ہے، وہاں کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے۔ وہ اس لیے جاتا ہے تاکہ قادیانیوں کو یہ کہے کہ وہ اس دھوکہ دینے سے باہر آ جائیں۔
وہ وہاں پہنچا ایک مرزائی کنڈے کی گولی اس کے سینے سے اتر گئی, وہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑا. اور اس قاری بشیر نے شہید ہو کر اپنے خون کے قطرے بہا کر مجھے اور تجھے غیرت دلائی ہے, مجھے اور تجھے سبق کیا ہے. اس غازی اس قاری بشیر نے یہ بتایا ہے کہ تو سو گیا تجھے غازی قلندین کی حیات یاد نہیں, تو سو گیا تجھے ترونجا کے دس ہزار شہیدوں کا خون یاد نہیں, آ میری طرح تو بھی میدان میں اتر جا, چاہے تیرا سینہ گولیوں سے کھلی ہو جائے لیکن پیغمبر کے عشق میں فرق نہ ہونے پائے. اور جب شہیدان نے ہفتہ کے روز صبح کو ایک لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلا اور اس ایک لاکھ آدمیوں کے کندھوں پر دو شہیدوں کے جنازے تھے, اور میرے جن کے دوست اور جن گھروں سے شہیدوں کے جنازے اٹھتے ہیں ان گھروں پہ آسمانوں کے پرشتے بھی رشک کرتے ہیں. ہائے جب قاری بشیر کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا, اس کی ایک چھوٹی سی بچی رو کر کہتی ہے ابا میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گی کہ تو میرے پیغمبر کے نام پہ مر چکا
ہوں.
چھوٹے چھوٹے اس کے بچے, ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حفظ کر رہے ہیں. میرے دوستو ان شہیدوں سے بچوں کا کیا ہوگا, تم نے نردائیوں کے تحفظ کے لیے تو قانون بنائے, ان شہیدوں کے بچوں کے لیے تم نے کیا کیا. شہید کا جنازہ اٹھا, نردائی اگر پاکستان میں جنرل جان ہتھ آرڈیننس پر عمل ہوتا تو نردائیوں کو یہ ضرورت ہوتی, بولو یہ ضرورت ہوتی. ایک آدمی نے کہا کہ بھی کلمہ طیبہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر لکھا ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے, رہبا باپ میری غور سے سنجھے. میں نے سائیوال کے جلسے میں بھی اس کا جواب دیا ہے, یہ سب سے بڑا اعتراض بعض ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے قادیانی غیر مسلم ہے, کافر ہیں, مرتد ہیں, ساری باتیں ٹھیک, لیکن اگر ایک کافر تمہارے نبی کا کلمہ لکھ دے, تمہارے پیغمبر کی تعریف کرے, تمہارے نبی کی شان بیان کرے, اس میں تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا. میں نے کہا کہ بات کلمہ لکھنے کی نہیں ہے, میرے پیغمبر کی تعریف تو دنیا کے ہر کافر نے کی ہے, لیکن دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی تعریف نہیں کی. میرے نبی کی تعریف میں ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تحقیق کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تحقیق کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جب آتا آج ویرانہ, فلاطو کی خیرت سقراط کی دانش کی افسانہ, غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دتاتن کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا, جہاں میں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے وسیع آیا نذیر آیا, شہنشاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, اور مدارک کو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, شہاد رحم بن کر رحمت للعالمین. میرے نبی کی شان میں کافروں نے کہا, میرے نبی کی شان میں مسلمانوں نے کہا, میرے نبی کی شان میں بڑے سے بڑے گناہگار نے تاریخ کے قلابے ملا دیے آسمانوں کے, اس لیے کہ میرا پیغمبر اسی لائق تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اسی کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے نا, تو قادیانیوں کی تعریف کرنا یہ اور بات ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کی عبادت گاہوں پر ہم کلمہ طیبہ اور قرآن پاک کی آیتیں لکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہم اس لیے یہ برداشت نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ایک کتاب ایک غلطی کا اجالہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے محمد و احمد و مصطفیٰ باشم کہ میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں اور میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ بھی ہوں اور اسی لیے کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد کہا احمد کہا اسی لیے جب قادیانی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے ساتھ دھوکہ کر کے اس کلمے کے محمد کے لفظ سے وہ مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں. پاکستان کا غیرت مند مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نام میرے کرندہ کہو اور اس مزدور کے نام پر اس کو چشمہ کیا جائے. یہ بات ہے تیری بات ٹھیک ہے. اسلام آباد کا جنرل ضیاء الحق صاحب کا ستی ایک اس ستی ایک کا نام میں اس چند ایک عمارت پر لکھوں بہت بڑی خوبصورت عمارت بنا کر تو پاکستان میں مجھ پر بغاوت کا مقدمہ چل جائے گا کہ ستی ایک جو اصلی تھا اس کو بدل کر ایک نقلی ستی ایک بنا لیا گیا. پرائم منسٹر ہاؤس جو اصلی تھا اس کے بدلے میں ایک نقلی بنا لیا گیا. اگر ایک ستی ایک کا نام ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا تو میرے پیغمبر کا نام دھوکے سے کسی مزدور کے لیے برداشت ہمیں کیسے ہو سکتا. یہ کلمہ طیبہ ہم پاکستان کے کسی قادیانی اور کسی قادیانیوں کی عبادت گاہ کے چہرے پر ہم اپنے پیغمبر کا کلمہ لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ اجازت دے سکتے ہیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ساری بات کی انتظامیہ نے ایس پی اور ڈی سی صاحب کی بطاقت سے ان کی کوشش سے دس سے دس ملزم گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو شہید کیا تھا اور ان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کا وعدہ کیا گیا. لیکن پاکستان میں اسلم قریشی کا اغوا ہوا, مولانا النجار ارشد کا اغوا ہوا اور اس کے بعد قاری بشیر اور اظہر رفیق طالب علم کے سینے میں گولی تبست ہو گئی اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں رفتاری وال نے ایک اور مسلمان کو قادیانیوں نے قتل کیا. اسی طرح پورے ملک میں کئی جگہ پر قادیانیوں نے مسلمانوں پر حملے کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے کہ جنرل صاحب بتائیے کہ پاکستان میں مرزائیوں کو اتنی جرت کس نے دلائی ہے, اتنی جرت کیسے ہوئی ہے کہ کبھی علماء کا اغوا کرے, کبھی علماء پر حملے کرے اور کبھی علماء پر گولیاں برسائے اور کبھی طلبا کو شہید کرے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اپنے آرڈیننس پر عمل کرانے میں ناکام ہو گئی ہے. اسی وجہ سے مرزائی دوبار کر اب حملے کے اوپر آئے ہیں. جنرل صاحب اگر تم اپنی اور اپنے اقتدار کی بقا چاہتے ہو تو مرزائیوں کو اس پاکستان سے جب تک نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک تمہارے اقتدار کے یہ آرڈیننس پیدا ہے اور تمہارے ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں. میرے دوستو ایک اسلم قریشی اس کے قاتل آج تک ملے کوئی تلاش کرتا, ایک چھوٹا سا جرم کسی ایک افسر سے ہو جائے اس کی انکوائری ہوتی ہے اس کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اسلم قریشی کے قتل کے بعد اغوا کے بعد کئی ٹیمیں بنائی گئی, ان کے اغوا کے پر کا سراغ لگانے میں تمام ٹیمیں ناکام ہو گئی. مجھے بتایا جائے کہ کسی ناکام ٹیم کا نوٹس ہماری حکومت نے آج تک لیا, بولو کیوں نہیں لیا, اس میں کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو ہم اپنی حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان اپنے پیغمبر کے نام پر مرنا جانتا ہے, جانتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے عشق سے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم اس نبی کے عشق کی بات کرتے ہیں, ہم اس پیغمبر کے مجھ سے محبت کی بات کرتے ہیں کہ اس پیغمبر کے عشق کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا عجیب بات کہی ہے. اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ کل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, نہ تو ہستی رہے ان سے بھی پریشان ہوتے, رستے پر دیش میں سب دست و گریباں ہوتے, خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا, بدن توحید کے نعروں میں تردد ہوتا, نہ دشت بدل توحید کے حدیقہ ہوتے, نہ مزین پر ذکر سے بیادہ ہوتے, اصول رحیم موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب جو رہی تیرے حضور پہ پہنچے. ہم اس پیغمبر سے بھی شک کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ماہر القادری نے کیا عجیب بات کہی ہے. ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ تابوت میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے جن کے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مشترک تھی بات یہ بخا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا, وہ آئے جن کو حق نے بوت کی خلبت میں تالا تھا, وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پہ اجالا تھا. ہم اس پیغمبر سے عشق کرتے ہیں کہ جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ایک مدینہ کے یہودی سردار ابو رافع نے کی, اس نے چوک میں کھڑے ہو کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی, پیغمبر کے خلاف اشعار کہے, پیغمبر کو بڑا بلا کہا. ابو علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی کے منبر محراب میں کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جو میری عزت کا بدلہ لے, کون ہے تم میں سے جو میرے عشق میں میرے دشمن کو قتل کرے, جو میرے عشق میں میرے دشمن کو ٹھکانے لگائے گا, میں اس کے لیے جنت کا فکر دیتا ہوں, میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ابو علیہ السلام کی یہ بات سن کر سارے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما کے سکتے میں آ گئے. ایک صحابی کو دیکھا لوگوں نے تیرے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے, وہ آنکھوں سے نابینا ہے, اور حضور کی یہ بات سن کر اسی وقت میں سجدے میں گر گیا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں میدان بدر میں نہیں جا سکا, میں احد کے پہاڑوں سے نہیں جا سکا, میں خیبر میں نہیں جا سکا, میں خندق میں نہیں جا سکا, اے اللہ پیغمبر کے ساتھ عشق مجھے بھی ہے, یہ پیغمبر کا دشمن میرے ہاتھوں سے قتل کرا کے میرے عشق کی تکمیل کر دے, میرے ہاتھوں قتل کرا کے میری محبت کے دادیوں کو اونچا کر دے. میرے دوستوں اس نبینے نے سجدے میں پڑھ کے نبی کے عشق کو پورا کرنے کی دعا فرمائی ہے, وہ دعا زمین سے اٹھی عرش چیرتی ہوئی اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئی ہے. میرے دوستوں صبح کا وقت ہوا, وہ صحابی پیغمبر کا عاشق ہے, وہ نبینا صحابی ہے. میرے دھن کے نوجوان اس نبین عاشق کی بات سن لے, وہ پیغمبر کا جلیل قدر صحابی ہے. اس نے ایک خنجر کھینچ لیا, خنجر دے کر تیز کیا, اس کو کپڑے کے نیچے چھپا دیا اور چھپا کر کسی آدمی سے پوچھا ابو رافع یہودی اس کا ابو رافع جو یہودی ہے اس کا محل کہاں ہے, اس کا گھر کہاں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ نبینا سے ایک میل کے فاصلے پر ابو رافع کا محل ہے. وہ نبینا صحابی آہستہ آہستہ پیدل اس یہودی کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا, دربان سے کہا میں اس سردار سے ملنا چاہتا ہوں, اس نے اجازت دے دی. یہ اندر چلے گئے, پتا چلا کہ سردار کسی کام میں مصروف ہے, وہ بیٹھ گئے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا, ایک کونے میں بیٹھے رہے. دربانوں نے سوچا یہ کوئی مسافر ہے جو ملنا چاہتا ہے, چلو رات یہاں چاند کرے گا. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوا, اس کے بعد 10 بج گئے, اس کے بعد 11 بج گئے, اس کے بعد 12 بج گئے. اس کا عشق اس صحابی کا عشق انگڑائیاں لے رہا ہے, اس کا عشق موجزن ہے, اس کے عشق میں حرارت پیدا ہوتی ہے, اس کے عشق میں گرمی نفس پیدا ہوتی ہے, اس کے عشق میں تب و تاب ہوتی ہے, اس کے عشق میں بلبلا آتا ہے, اس کے عشق میں جناب علی سرور اور کیف آتا ہے. یہ اس سردار کے حجرے کا پتہ کر کے اس کا مکان پوچھ کر اس کا دروازہ پوچھ کر بالا خانے پہ چڑھ جاتا ہے. پتا چلا کہ ابو رافع اس کمرے میں شطرنج کھیل رہا ہے, وہ باہر بیٹھ گیا ہے. آپ یاد کے وقت شطرنج ختم ہو گئی, لوگ سو گئے, اس کے ساتھی بھی سو گئے. یہ دروازے سے بیٹھا ہے نبینا صحابی ہے, وہ جب سو گیا یہ اس دروازے سے اندر چلا گیا. اس کے خراٹوں کی آواز سنتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ ابو رافع ابو رافع نبی علیہ السلام کا دشمن ہے اور یہ صحابی نابینا ہے. اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے ہاتھوں میں وہ خنجر پکڑا ہوا ہے, جہاں سے خراٹوں کی آواز آتی ہے زور سے ایک خنجر اس کے سر کے اوپر رسید کرتا ہے, اس کی چیخ نکلتی ہے. ایک خنجر اور مارتا ہے, چیخ بند ہو جاتی ہے, لہو بہنے لگتا ہے. اس لیے صحابی نے سمجھا کہ کام پورا ہو گیا, وار پورا ہو گیا, یہ قتل ہو گیا, نبی کا دشمن جہنم میں سید ہو گیا. یہ ارادہ کر کے خون بہتا ہوا اس کو محسوس ہوا, وہ کمرے سے باہر نکلا. باہر نکل کر سیڑھیوں سے اتر ہوا اس محل کی فصیل سے اوپر جا کر بیٹھ گیا. دل میں خیال آیا کہ تو جہاں سے جا رہا ہے شاید پیغمبر کا یہ دشمن زندہ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ صبح کو یہ پتا چلے کہ سردار یہود اور نبی کا دشمن ابھی زندہ ہے. تیری جنت تو چلی گئی, تیرا عشق تو پورا نہ ہوا, تیری محبت تو پوری نہ ہوئی. یہ میرے نبی کے عشق کا معاملہ ہے, اس کی محبت کا معاملہ ہے. تو وہاں فصیل پر بیٹھ گیا اور جناب علی یہ خیال کیا کہ جب تک اس سردار یہود کے قتل کی آواز اور اس کی موت کی آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سنوں گا, اس وقت تک میں مدینے میں نہیں جاؤں گا. دیوار کے اوپر بیٹھ گیا ہے. سنسد کا وقت ہوا. عربی زبان میں جو آدمی موت کی خبر کا اعلان کرتا ہے اس کو نائی کہتے ہیں. ایک آدمی اس یہودی سردار کا غلام ہے, اس نے کمرے میں آ کر کیا دیکھا کہ اس کا سردار قتل ہوا پڑا ہے, لہو سے لت پت ہے اور جان نکل چکی ہے. اس نے مکان کی چھت سے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں ان سیدنا کعب ابن اشرف کی قتل کو چلا, اے لوگوں ہمارا سردار کعب ابن اشرف قتل ہو چکا ہے. یہ بات انہوں نے سنی. تہجد کا وقت ہے. فصیل کے اوپر سے جو سے عشق میں چھلانگ لگائی, زمین پر گرے, ادھر زمین پر گرے, ٹانگ پر گرم آ گیا, ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے وہ صحابی عاشق صحابی گھسٹتا گھسٹتا مدینے کی طرف چل پڑا. آہستہ آہستہ وہ مدینے کی طرف خرامہ جا رہا ہے. جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے فجر کی اذان ہو چکی ہے, لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. یہ صحابی بھی مسجد نبوی میں چلا گیا اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں کل اسی وقت اس نے سجدے میں پڑھ کے محمد اپنے پیغمبر علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہے, نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے. اتنے میں آسمان سے جبرائیل تشریف لاتے ہیں. حضور علیہ السلام کو آ کر جبرائیل نے مبارک دی کہ اے پیغمبر تجھے مبارک ہو, تیرے دشمن کو آج کی رات تیرے ایک عاشق نے قتل کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ عاشق کہاں ہے؟ تو جبرائیل نے کہا وہی دیکھو وہ کونے میں تیرا مدینہ صحابی عبداللہ ابن ابی حدیث بیٹھا ہوا ہے. میں عرض سے اس لیے آیا ہوں کہ خدا نے شادی ہو گئی تو جیسے آج تک کبھی ٹوٹی ہی نہیں. یہ عشق تھا, یہ کہو کیا تھا؟ عشق تھا. احد کی لڑائی میں ایک صحابی کی لاش تڑپ رہی ہے. تڑپتے ہوئے صحابی کے قریب ایک آدمی گیا, اس نے اشارہ کر کے اس کو قریب بلایا. اس تڑپنے والے صحابی نے اشارہ کر کے کہا کہ اپنا کان میرے پاس کرو. اس نے کان قریب کیا. یہ جانے والا صحابی اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا, اس نے پانی کا مشکیزہ ایک طرف رکھا. اس کی بات سننے کے لیے کان اس کے قریب کیا اور کہنے لگا بتا کیا بات ہے؟ دوائی چاہتا ہے, مرم پٹی کرنا چاہتا ہے, دودھ چاہتا ہے, پانی چاہتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں چاہتا, میرا آخری وقت ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ محمد کا چہرہ دیکھ لوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابی, ان کا نام زیاد بن مسکن ہے, اس نے پانی کا مشکیزہ ایک طرف رکھا تھا. اس نے اس تڑپتے ہوئے تڑپنے والے صحابی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر آہستہ آہستہ میرے نبی کے دربار پہ لے چلا. پہاڑوں کے اوپر چڑھتا چڑھتا حضور کے قریب پہنچا. جب دور سے اس تڑپنے والے صحابی نے نبی کا چہرہ دیکھا, اس نے کہا اب مجھے چھوڑ دو. اس کو چھوڑ دیا گیا. وہ خود گھسٹتا گھسٹتا میرے نبی کے قریب پہنچا. حضور ایک پتھر کے اوپر پہاڑ کے اوپر رونق افروز تھے, آپ کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے تھے. وہ صحابی تڑپتا ہوا میرے نبی کے قریب پہنچا اور اپنے نقصانوں کو پیغمبر کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ لگا دیا. حضور علیہ السلام نے دیکھا, حضور نے دیکھا یہ کون ہے؟ آپ نے غور کیا تو فرمایا لوگوں یہ زیاد بن مسکن ہے, اس کے چہرے کے زخم آئے ہیں. لوگوں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو وہ زیاد کے چہرے کو دیکھ لو, یہ سیدھا جنت نہیں جا رہا. اسی حالت میں زیاد بن مسکن کی جان نکل گئی تو کہنے والے نے کہہ دیا اور نکل جائے تب تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو. یہ اس طرح سے نہیں, میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کے صحابہ نبی کے عاشق تھے, اتنا بڑا بھی تو نبی کا عاشق ہوگا. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا اے لوگو بیٹھ جاؤ. ایک لمحے میں سارے صحابی بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے صحابی کو دیکھا, اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے, ایک نیچے ہے, وہ وہیں بیٹھ گیا ہے. حضور نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا, تم نے اپنا پاؤں سیدھا کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب تعجب کیا. اس نے کہا کملی والے جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے سوچا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو پرمان کی وجہ آبری میں دیر ہو جاتی.
حضور سامنے بکری کے بارے میں تشریف لے گئے تو وہاں بکری کے بارے میں ایک صحابی کو دیکھا وہ بکری کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے. حضور اس کے قریب پہنچے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بکری کے اس بارے میں بیٹھ گیا. ابو دردا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو یہاں بارے ہی میں بیٹھ گیا. ابو دردا نے کہا کمی والے آپ کی آواز جب بکری کے اس بارے میں آئی تو میں یہی بیٹھ گیا, بکریوں کے درمیان بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا تو بکریوں کے درمیان کیوں بیٹھا؟ تو ابو دردا نے جب تاریخی جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے. ابو دردا نے کہا کملی والے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے. ابو دردا نے کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے اور تیری نسل میں غنیمت ہے کہاں بیٹھ گئے. بات تیرے عشق کی ہے, بات تیری محبت کی ہے, بات تیرے پیار کی ہے. پیار کی ہے کہ نہیں؟ اور ان سے بڑا بھی تو دنیا میں عاشق ہو سکتا ہے؟ بولو. ہاں ہمیں سفر ہے علماء دیوبر کو اس جماعت پر کہ جس جماعت کا عشق ان صحابہ کے عشق سے ملتا. یہ جماعت اس جماعت کو جانتے ہیں؟ وہ جماعت میرے پیر مرشد قاسم نانوتوی کی جماعت ہے. وہ قاسم نانوتوی کہ جو نبی کے روضے سے گیا باہر روضے سے کھڑا ہو کر رونے لگا, کسی نے کہا اندر نہیں جاتے, فرمایا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب دوسرے دن اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا شرم تھا کہ بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا مجھ پر فکر ہے تو سات دن پیچھے اپنا جوتا اتار دیتا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ جہاں پتھر ہے آپ کے پاؤں پہ چپ جائیں گے. تو نانوتوی نے جواب دیا کہ بات کثرت نہیں ہے, بات میرے محمد کے عشق کی ہے. تو میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید ان کثرت میں 1400 سال پہلے آئینہ قدر یقین کے نبوت والے قدم آئے ہوں. نانوتوی کا مستاق ٹوٹا, کہیں ان قدموں کے اوپر نہ آ جائے. وہ قاسم نانوتوی نبی کے روضے سے واپس آتا تو پیغمبر کے روضے کو خطاب کر کے کہتا ہے ہزارے بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جب بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں فدا ہوتا. یہ نبی کا شکا جو کیا تھا؟ اور جن میں نے عاشق بڑے آپ نے دیکھے, میں نے بھی دیکھے, بڑے بڑے عاشق لوگ آئے, لیکن جو عشق میرے پیر مرشد قاسم نانوتوی نے پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے. حضرت نانوتوی کے تم غیر ہندو آشار آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سنیں گے آپ؟ اور جو آج تک حضرت نانوتوی کی طرف سے کہیں شائع نہیں ہوئے, عشق کی حد ہو گئی. اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سناؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ توجہ کریں گے. حضرت نانوتوی نے میرے پیغمبر کے ساتھ جس عشق کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. حضرت نانوتوی نے حضور کے عشق میں کیا عجیب بات سے انکار کہی ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے, سمجھ ہے تم ارے لوگ, سب سے پہلے نشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے نشیت کے انوار سے اور نقش روئے محمد بنایا گیا, اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بدلے کونے مقام کو سجایا گیا. پھر اسی نقش کو ہے سب سے پہلے نشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بدلے کونے مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس میں مطلق کا صاحب کی مشہور بھی اور ان میں حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اور اس کی شفقت ہے بے حد سے بے انتہا, اور اس کی رحمت تخیل سے دور بڑا, اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اور اس کی رحمت سے اس کو بچایا گیا. اے حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں حضرت نانوتوی کہ حضرت کاظم مجھے کس لیے ہے اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ. حضرت کاظم مجھے کس لیے ہے اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ. اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, اور جس کے ہاتھے سے کوثر لٹایا گیا, یہ نبی کا عشق تھا. عشق تھا کہ نہیں؟ اور دونوں ایسا عشق کسی نے پیش کیا؟ میں اس قاسم نانوتوی کو سلام کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں شیرس کا شیر کہتا ہے جب شاہ سے کونے مکان کی راہ دکھلاتا رہا,
اور گمراہوں شرک کو توحید سکھلاتا رہا اور پرچم اسلام ادر ترک شر کے روپ میں وہ قدم کی چار دیواروں پہ لگاتا رہا.
مولانا شیر احمد مدنی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ کے سامنے کافی منوتی کا شجرہ نفر بیان کروں. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ شجرہ نفر سننا چاہتے ہیں کہ میرے پیر مرشد کا شجرہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا شجرہ پاکستان سے ہو کر براستہ ہندوستان ملکہ وکٹوریا تک پہنچتا ہے. اور پہنچتا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا, ابھی آپ نے دیکھا شاہی مسجد کا مسئلہ کس نے کھڑا کیا؟ یہ اس کے رسول ہے اور بولے شاہی مسجد میں کہتے ہیں کہ جناب نعرہ رسالت مردہ باد کا فلاں نے نعرہ لگایا. میں نے کہا کہ جس آدمی نے نعرہ لگایا وہ بھی مرتد ہے, جس نے سنا وہ بھی سن کر چپ کر گیا وہ بھی مرتد ہے, اور جو اس نعرہ مردہ باد کو سن کر چپ کر کے گھر آ گیا اور آٹھ دنوں کے بعد جب مرزا طاہر سے 10 لاکھ کا چیک مل گیا اس کے بعد وہ کام پر سے کرنے لگا, وہ ڈبل مرتب ہے. وہ ڈبل مرتب ہے کہ یہ تو عشق ہے, یہ عشق والی بات ہے. میرا یہ موضوع نہیں, پھر آپ کو شاہی مسجد کے واقعے کی تفصیل بتاؤں, لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری حکومت نے شاہی مسجد کے واقعے میں واقعے کے بارے میں جج کو مقرر کیا تھا کہ وہ تحقیق کرے. ٹھیک ہے نا, مقرر کیا تھا کہ اس جج صاحب نے وہ تحقیق مکمل کر کے گواہوں کے بیان مکمل کر کے وہ فیصلہ گورنر صاحب کی ٹیبل پر رکھ دیا, لیکن آج تک وہ فیصلہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ مدعی تھے کہ بھائی جوان نے نعرہ لگایا, ان کو چاہیے نہیں تھا کہ مطالبہ کرتے کہ جناب اس فیصلے کا اعلان کرے. ٹھیک ہے نا, ان کا حق تھا نا بھائی, فیصلہ ہو گیا, تحقیق مکمل ہو گئی, اور اس گروہ کو چاہیے تھا کہ وہ مطالبہ کرتا کہ جناب علی فیصلے کا اعلان کرے, لیکن آج تک ہم ذمہ دار مدعیوں میں وہ محمود رضوی جس کی شکل جدی سے ملتی ہے, میں لمبی بات نہیں کرتا, وہ جناب علی اس کی طرف سے کوئی مطالبہ آج تک نہیں آیا. آیا ہے بولے ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنر صاحب, وہ فیصلہ جو تمہاری ٹیبل پر پڑا ہے اس فیصلے کو فوری طور پر اعلان کیا جائے. اگر اس فیصلے کے مطابق کوئی دیوبندی تعلق رکھنے والا علماء دیوبند سے وہ مرد آباد کہنے کے جرم میں پکڑا جائے یا سابق جرم اس پر ہو جائے تو ہم دیوبند کے اس شکایت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لاہور مرتی دروازے پہ کھڑا کر کے اس کو جرم مار دی جائے. اور اگر کوئی ایسا آدمی چنے نہیں ملتا اور کسی نے وہاں مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا اور شاہی مسجد کے منتظمین اس سلسلے میں ملوث نہیں ہے, یہ ان کا الزام جھوٹا ہے تو جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کو مرضی دروازے میں کھڑا کر کے کم مار دیا جائے. اس لیے کہ امت مسلمہ کو انہوں نے ایک نئے اختلاف میں کھڑا کر کے ملوث کرنے کی سازش کی. ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ بھی قادیانیوں کی سازش تھی. فیصلہ باد سے 5000 مرزائی پورے ضلع سے اس لاہور کی شاہی مسجد کے سلسلے میں شاہی مسجد میں گئے تھے ان کی حمایت کرنے کے لیے. میرے دوستو یہ بات میری لمبی ہے, میں اس طرف آنا چاہتا. میرا تعلق اس کا ذمہ لے پی سے ہے جس کو ایک کرتا کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو مدینہ سے 7 میل پیچھے جوتے اتار کے وہ گستاخ رسول ہے, اور وہ پیغمبر کے مسلح سے کھڑے ہوئے امام کے صادر کہے وہ عاشق رسول ہے. وہ مدینہ سے 7 میل پہلے جوتے اتار کے نبی کے عشق میں وہ گستاخ رسول ہے, اور جو نبی کے مسلح سے کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے وہ عاشق رسول ہے.
وہ رسیدوں میں زندگی گستاخ رسول ہے جس کے پاس ایک آدمی مدینہ کا رومال لے کر آیا. حضرت زندگی نے اس رومال کو آنکھوں سے لگایا, چونتے رہے. کسی نے کہا یہ رومال سے تراشی سے بن کر جاتے ہیں, آپ اس کو کیوں چونتے ہو؟ فرمایا میں اس لیے چونتا ہوں کہ اس رومال کو محمد کے مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کا عشق تھا. ہمارا تعلق اس قاسم ملک کی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ جن کے علم کا شجرا شاہی اللہ سے ہو کر مدینے تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے. ان تمام مدارس کا تعلق دار العلوم دیوبند سے ہے جو سلیمانے نے اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے, اور اس کے بانی میں نے قاسم ملک سے. میرے دوستو, ان کا سلسلہ علم مدینے تک پہنچتا ہے. قاسم نامی نے علم حاصل کیا شاید شاخ سے, شاید شاخ نے شاخ غنی سے, شاخ غنی نے شاخ عزیز سے, شاخ عزیز نے شاہ ولی اللہ سے, شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طالب مدنی سے, شیخ ابو طالب مدنی نے علامہ محمد بن احمد شاہ احمد مول جہاز سے, علامہ محمد بن احمد نے شیخ رویندر سبھی سے, شیخ رویندر سبھی نے شیخ حسان الدین صاحب کنزل مال سے, شیخ حسان الدین نے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حضرت حماد سے, حماد نے عبداللہ بن مبارک سے, عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے, اور انس بن مالک نے محمد رسول اللہ سے. میرے پیر اور مرشد سے علم کا سلسلہ مدینے تک پہنچتا ہے, اور میرے پیر مولانا رشید احمد گنگوہی کے تقلے اور ولایت کا سلسلہ بھی مدینے تک پہنچتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی امداد اللہ بہادر مکی سے, حاجی امداد اللہ نے میاں جنور محمد سے, میاں جنور محمد نے شیخ عبد الباری سے, شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے, شیخ عبد الحادی نے شیخ عبد الدین سے, شیخ عبد الدین نے شیخ عبد القدوس گنگوئی سے, شیخ عبد القدوس گنگوئی نے شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے, شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے شیخ نظام الدین اولیاء سے, شیخ نظام الدین اولیاء نے خواجہ جلال الدین خلیسی سے, خواجہ جلال الدین خلیسی نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے, علاء الدین صابر کلیری نے حضرت بابا فرید الدین گنشکر سے, بابا فرید الدین گنشکر نے خواجہ مودود چشتی سے, خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ علی حجویری سے, خواجہ علی حجویری نے خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سے, خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے خواجہ محمد بن عارف سے, خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حدارہ سے, سلطان ابن حدارہ نے خواجہ فضیل الدین عیاض سے, خواجہ فضیل الدین عیاض نے حضرت حسن بصری سے, اور حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے, اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. میں نے کہا ولایت کا سلسلہ بھی میرے پاس ہے, اور دلم کا سلسلہ بھی میرے پاس ہے. تم بتا تیرا سلسلہ کہاں تک پہنچتا؟ ٹھیک ہے نا, اس زمانے جب پورا ملک مرزائیوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, ایسے وقت میں ایک آدمی یہ کہے کہ جو دیوبندی سے مصافحہ کرے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یہ کوئی بات بنتی ہے؟ بھولے گئے ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد حرام بھی ہوتی ہے. نعوذ باللہ, آپ اندازہ لگا کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. پاکستان میں فرقہ واریت کتنی زہرناک ہے, المناک ہے. ٹھیک ہے نا, فرقہ واریت سے ہمیں بچنا چاہیے. میں نے وہاں ایک جگہ کہا, میں نے کہا تم اس کی بات کرتے ہو کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد ایسی ہے ویسی ہے. میں نے کہا بہاول نگر میں 40 سال پہلے ایک بڑا لطیفہ مشہور ہوا, ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد حرامی ہوتی ہے, اس کا نکاح نہیں ہوتا. مولوی صاحب اسی شہر بہاول نگر سے تعلق رکھتے تھے, جنہوں نے بڑے دیش میں آ کر بات کر دی. ایک بوڑھا اس مدینے میں موجود تھا, وہ بوڑھا اس کا کھڑا ہو گیا. اس بوڑھے نے قرآن سر پر رکھا اور سر پر رکھ کر کہا, حضرت صاحب میں آپ کے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں, آپ کے باپ کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. میں آپ کے والد کے نکاح کا گواہ ہوں, اور آپ کے والد کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں, اس آدمی نے کہا, بابا جی نے کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں آپ کے باپ کا نکاح دیوبندی نے پڑھایا, لہٰذا آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں. آپ اپنے بارے میں کیا کریں؟ وضاحت فرمائیں. اب مولوی صاحب
دیکھنے لگے ادھر ادھر آئے بھائی صاحب کوئی بات تو اس کی جواب سے کھا لی میں جواب میں پہلے گرے گھر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا میرے پاس ہم تقریر نہیں سنیں گے پہلے اس کا جواب دو آپ اپنے بارے میں جواب کریں آپ نے خود فتوا دیا کہ جس کا نکاح دیوبندی پاس کیا جائے حرامی ہے اور آپ کے بعد کا نکاح دیوبندی میں پڑھا جائے آپ اپنے بارے میں کیا جان رہے ہیں والد صاحب نے کیا جی جواب دیا کوئی بہت جواب ہے سن جگہ جو وقت وقت کی بات ہوتی ہے لوگ بات بڑی عجیب ہے یہی فتوا دیتے ہوئے نہیں سوچتے کہ اس کا اثر کیا ہوگا کہتا یہ وقت وقت کی بات ہوتی اب یہ اوقار کے پاس یہ اب تو پل بن گیا نا ہماری پتن کا یہ پہلے کچا پل تھا کشتیوں اس کشتی میں لوگ سراغ تھے بہت سارے لوگ جمع تھے تو جب کشتی درمیان میں گئی تو ایک آدمی نے کہا اللہ کشتی بچا کشتی وہ بھنور میں آ گئی ڈوبنے لگی تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کشتی بچا تو دوسرے نے کہا کشتی وہابی ہے دوسرے نے کیا کہا اس نے کہا کہ یا معین الدین سستی لگا دے پار کشتی اور اس نے کہا یا اے پیازم دستگیر ہماری کشتی پار لگا دے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جی میری ہماری کشتی پار لگا دے تو وہ ایک طرح لکھے ساتھی وہاں بیٹھے تھے ماشاء اللہ انہوں نے کہا بھائی بات سیدھی تم کہتے ہو تیرہ میں تیر کشتی آ کر پار لگائے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بارہ سال کے بعد بیڑا پارتے ہیں اور میری صبح اوقار عدالت میں تاریخ ہے اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے پاس وقت ہو آپ ان کو چکائیں اور بارہ سال تک جمع رکھیں اور مجھے جلدی کام ہے اس لیے میں خدا سے کہتا ہوں کہ ابھی پار لگا دے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی سوچ ہے اور اللہ کا نام لے کر اس کے ذریعے کیا گپتا ہو سکتی تو قرآن کا نام لے کر قرآن کو لوگ بدلتے ہیں ایک آدمی سے میں نے کہا تو یار تو نماز نہیں پڑھتا اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں نے کہا کہاں کل میں گھر پڑھتا ہوں تو میں نے کہا تیرے دروازے کے سامنے تو مسجد ہے تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا قرآن میں آیا ہے کہ نماز جماعت سے نہ پڑھو دیکھو بھائی میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا کل میں قرآن میں نہیں آیا کہ ان سلا کا تم ہا ان سلا کا تم میں نے بدل دیا بات کے بات نکل آئی ایک بات یاد آئی ایک آدمی سے میں نے کہا یار یہ جو تم گیار میں دیتے ہو گیارہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہے کہہ لگا اس کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے گیارہویں شریف کا میں نے کہا کہا کہہ لگا قرآن میں آیا والی پگری والا یار اثر دن دسواں رات گیارہ دن دسواں رات گیارہ ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تفصیل دی قرآن کا معنی بدل دیا صرف اس لیٹر بخش کے لیے ایک آدمی میرے ساتھ کشمیر سے لڑ پڑا اس نے کہا اس کو تم نے لیٹر بخش کیوں کہا یہ تو قرآن شریف ہے اس کو لیٹر بخش کیوں کہا میں نے کہا لیٹر بخش اس لیے کہا کہ لیٹر بخش میں آپ بک پوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ جناب علی رجسٹری بھی ڈال سکتے ہیں آپ پارسل بھی ڈال سکتے ہیں اور لیٹر بخش میں آپ برانگ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے کہا یہ جو مولوی صاحب کا لیٹر بخش ہے یہ مولوی صاحب کا لیٹر بخش جس میں یہ گیارہویں کا مسئلہ بڑا ہے میں نے کہا اس کے اس لیٹر بخش میں چینی شریف بھی آ سکتی ہے حلوہ شریف بھی آ سکتا ہے اور پلاؤ اور سیویاں شریف بھی اور گیارہویں والا برانڈ بھی یہ سارے اس میں آ سکتے تو ہر بات کے بعد نکلی اس نے کہا کہ آپ بتائیں یہ گیارہویں کیسے جائے گی میں نے کہا قرآن شریف میں تو گیارہویں کا ذکر کریں اس نے کہا کہ آپ بتائیں یہ کیسے نکل آئی تو میں نے کہا میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے فارسی میں ایک محاورہ مشہور ہے اس فارسی محاورے کا نام ہے کہ جب آدمی سخت پریشان ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے میں ششو پانی میں پڑ گیا کہتا ہے کہ نہیں جب سخت پریشان ہوتا ہے کیا کہتا ہے میں ششو پانی میں سچ کہتے ہیں چھ کو اور پانچ کہتے ہیں پانچ کو چھ اور پانچ میں نے کہا جب عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو ششو پانی میں پڑ جاتا ہے اور جب مولوی صاحب پریشان ہوتے ہیں تو گیارہویں میں پڑ جاتے ہیں باقی بھی تو آج کے بعد جب بھی کوئی گیارہویں کی بات کرے آپ کہو کہ تم ششو پانی میں تو نہیں پڑ گیا جو بات کر رہے اس لیے ششو پانی میں پڑ چکا اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ایک بات کر ہمیں سخت احتجاج کرنا آپ نے سن لیا ہوگا تو کل رات 1:30 بجے خطیب پاکستان مولانا محمد جان قاسمی کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور 3 مہینے کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ نہیں. ہم گورنر پنجاب سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب مولانا جان قاسمی کی گرفتاری سے تم قادیانیوں کا تحفظ نہیں کر سکتے. جس طرح قادیانیوں کا جنازہ اس ملک سے نکلے گا اسی طرح ان کا جنازہ بھی نکلے گا جو قادیانیت کا تحفظ کرتے. یہ ضروری مولانا جان قاسمی کی گرفتاری تم کو نہیں دی پڑے گی, مولانا منظور احمد چنوتی کی گرفتاری تم کو نہیں پڑے گی, مولانا اللہ یار ارشد کی گرفتاری تم کو نہیں پڑے گی. اگر تم گرفتار کرنا چاہتے ہو اور تم قادیانیوں کے تحفظ کا تم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے تو آؤ ہم سارا پنجاب سارا پاکستان اس وقت قادیانیوں کے خلاف بند کرے سرکار ہے, سب کو گرفتار کرو, ہم سب گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں.
یہ مولانا چنوتی کو اور مولانا جان قاسمی کو اور مولانا اللہ جان ارشد اور شبان اہل سنت سے ملک منیر احمد فاروقی تک لواز سے سرے ان کو یا فوری طور پر رہا کرے, یا پورے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جو ختم نبوت کا نام لے اور قادیانیوں کے ساتھ احتجاج کرے ان تمام کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دو. ہم جیل کو پھڑنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی قسم ہمارے سر سیڑھیوں پہ ترجائے, ہم تبدیل پہن لے آپ کریا پاؤں میں پہن جا چل سکتے ہیں, میں صرف چہم بچے نہ مجھ پر ایک لمحے کے لیے آج پڑھنے پڑھنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
یہ اس طرح بات نہیں ہوگی کہ مظلوم ہمارا آدمی شہید ہوا, قاری کشمیر احمد طالبان کا ہمارا آدمی شہید ہوا اور الحرتیش اسٹوڈنٹ ہمارا شہید ہوا. مظلوم ہم ہیں اور تم مظلوم مہم کو گرفتار کر دے. مولانا جان قاسمی کا کیا قصور ہے؟ مولانا چنوتی رات کے طالبان میں جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ڈاکا مارا اور تم سے ڈاکو سے ٹکڑے نہیں جاتے, تم سے عبدل کار سے تقریب کار سے ٹکڑے نہیں جاتے, تم سے چور اور قاتل سے ٹکڑے نہیں جاتے. وہاں مدینے میں جب اسلام نافذ ہوا تھا تو چور میں بند ہو گئی تھی, اور جب سے تم نے اسلام نافذ کیا ہے اس وقت سے چورنا بڑھ گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسلام نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی. کنجر پھرتے ہیں, بدماش پھرتے ہیں, ڈاکو پھرتے ہیں, بےمان پھرتے ہیں, تقریب کار پھرتے ہیں, تم علماء کو کاٹ کرتے ہیں جیسے تھے. اور یو خون نے بھی جب علماء کو جیلے میں بند کرنا شروع کیا تھا اسی وقت سے ان کے اس کے بلال کا وقت شروع ہو گیا تھا, اور جب یو خون کے بلال کا وقت شروع ہوا تو دنیا کا کوئی چیلا چمتا اس کو بتا نہیں سکا. بتا سکا ابھی لوگ تو بڑے بڑے لوگ یہاں آئے آپ سیلیبریشن کرے. ایک گورنر تھا یہاں جنرل غلام محمد سرانا نام, یہ کہتا تھا مولویا کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دوں گا واجبہ سبحان اللہ. اور اپنا دماغ اتنا خراب تھا کہ لاہور میں معائنہ کرتے کرتے ایک دفعہ پاگل خانے میں چلا گئی, پاگل خانے کا بھی نہیں. جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو ایک پاگل نے تیسرے پاگل سے کہا کہ لوگ تیسرا بھی آ گیا, اسی طرح اشارہ کر کے کہا کہ لوگ تیسرا بھی آ گیا. اگر گورنر صاحب نے سن لیا کہ مجھے کہا ہے کہ یہ تیسرا بھی آ گیا, اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ تم تمہیں تمیز نہیں؟ اس نے کہا باک 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 کا تمیز نہیں میری بات ہے. اس نے کہا تمہیں پتا میں کون ہوں؟ تو یہ کیا کون ہے؟ اس نے کہا میں گورنر جنرل آف ملک پاکستان ہوں. تو اس کاغذ نے کہا کہ جب ہم باہر ہوتے تو ہم بھی یہی کہا کرتے تھے.